1948 میں اسرائیلی مملکت ایسے حالات میں مرض وجود میں آئی کہ جب لاکھوں فلسطینی پناہ گزین بہت برے حالات اور افسوسناک صورتحال میں زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے. علاقے کے عرب ممالک جو عرب سرزمین فلسطین پر قبضے اور یہودی مملکت کے قیام کی وجہ سے سخت غم و غصے میں تھے نے فیصلہ کیا کہ مقبوضہ فلسطین پر حملہ کیا جائے, جبکہ ان ممالک کی فوج کی حالت کسی بھی طرح جنگ کے لیے مناسب نہیں تھی. ان ممالک میں سے زیادہ تر انگریزی تسلط سے حال ہی میں آزاد ہوئے تھے اور کمزور فوج رکھتے تھے. علاقے کی سب سے بڑی فوج مصر کی تھی جس کا سربراہ عیاش بادشاہ ملک فاروق تھا.
لم یکن هناک قرار حرب عربی متخذ قبل وقت کافی ومعد له العدہ. ثانیا الدول العربیہ التي دخلت هذه الحرب كانت تحت الاستعمار المباشر.
الجيش السوري كل اللي كان عنده 2 لواء ومعاه قتال ذخيري لمدة أسبوع. هذا الجيش السوري في تلك المرحلة كانت فرنسا سنة 1945 طالعة, صار لهم 2 سنين دوبهم شكلوا هذا الجيش. الجيش اللبناني سلامتك, يعني ما فيش لا جيش لبناني ولا ما يحزنون. الأردن متآمر وبقوده قائد بريطاني اسمه كلوب باشا.
اس کے برعکس یہودی ایجنسی نے مدتوں پہلے ایسے حالات کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا.
ہگنا امتلکت فی حرب 48 62,000 مقاتل وسلاح للطيران وسلاح للمدفعيه وسلاح مقاتل وقياده واحده. هذه الهگنا كانت جيشا كبيرا في سنه 48.
اس سب کے باوجود 15 مئی 1948 کو پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی. عرب فوجیں شمال مشرق اور مغرب کی سمتوں سے مقبوضہ فلسطین کے اندر داخل ہو گئیں اور فلسطین کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور آہستہ آہستہ نئی اسرائیل حکومت کے صدر مقام تل ابیب کے نزدیک پہنچنے لگیں. عرب فوج کی کامیابیاں دیکھ کر اقوام متحدہ نے مداخلت کی. 22 مئی 1948 کو انگلستان اور امریکہ کے دباؤ میں آ کر سلامتی کونسل نے فلسطین میں امن کی بحالی اور جنگ بندی کے لیے ایک قرارداد پیش کی. چند دن بعد عرب فوجوں نے مسئلہ فلسطین کے عادلانہ حل کے لیے 4 ہفتے کی جنگ بندی کے بعد مستقل جنگ بندی قبول کر لی اور 11 جون کو جنگ بند ہو
گئی. ليش سوينا هدنة؟ ليش قبلوا العرب هدنة بدون هدف؟
اسرائیلی حکومت نے اس جنگ بندی سے بھرپور فائدہ اٹھایا. یہودی ایجنسی نے ایک ہوائی پل قائم کر کے اس کے ذریعے یہودی جاباز مقبوضہ فلسطین کے اندر منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک سے ترقی یافتہ اسلحے کے مقبوضہ فلسطین میں ڈھیر لگا دیے. اسرائیلی حکومت نے اپنی فوج کو طاقتور بنانے کے بعد سلامتی کونسل کی قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے جنگ شروع کر دی. اس جنگ میں عرب فوج کو مصر, شام اور اردن کے محاذوں پر غفلت کی وجہ سے سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا. اسرائیلیوں نے بڑی تیزی سے پیش قدمی کی اور ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جن کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ وہاں ایک عرب حکومت قائم ہوگی. ان میں سے زیادہ تر پر انہوں نے قبضہ کر لیا. انہوں نے اپنی سرزمین کی وسعت 1.5 گنا تک بڑھا لی اور فلسطینی عوام کی کثیر تعداد کو بے گھر کر دیا. December 29, 1948 کو سلامتی کونسل نے ایک اور قرارداد پاس کی کہ جس میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا, لیکن اسرائیلی حکومت نے اس قرارداد کی کوئی پرواہ نہ کی اور پیش قدمی جاری رکھی. انگلستان جو خلیجی ممالک کے رد عمل اور اپنے مفادات کو خطرات لاحق ہونے سے خوفزدہ تھا, اس نے جنگ بندی کے لیے اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالا. اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی قبول کرنے کے بعد جنگ ختم ہو گئی, ہرچند کہ اسرائیل نے اس جنگ بندی کی پابندی نہیں کی.
احتلال النقب في جنوب فلسطين تم بعد الهدنه الثانيه. الناس مسوي هدنه وهم بيحتلوا. الجليل احتل كاملا وشرد شعبه بعد الهدنة الثانية.
1948 की जंग में अरबों की शिकस्त ने उन पर मुहलिक वार किया. इस जंग से पहले फलस्तीनी पनाहगुजीन ये सोच रहे थे कि उनके हमसाया अरब ममालिक इसराइल पर हमला करके उनके दोबारा उनके घर में जाने के लिए जमीन हमवार करेंगे. लेकिन न सिर्फ ये कि ऐसा न हुआ बल्कि इसराइली हुकूमत के जेर कब्जा जमीनों की मकदार को फलस्तीन की कुल सरजमीन के 78% के बराबर तक पहुंचा दिया गया और अक्सर फलस्तीनी अवाम को बेघर कर दिया गया.
الملك عبد الله اخذ الضفه الغربيه وحكمها بالحديد والنار والمصريين اخذوا غزه وحطوا الحاكم العسكري وكان الامور انتهت وكان خلص هذه الدنيا. فلسطين اين مش وارده عند اي نظام عربي.
جنگ کے خاتمے پر سیاسی اور سلامتی کے حوالے سے حالات مناسب ہونے کی وجہ سے اسرائیل نے اپنے پہلے انتخابات منعقد کیے اور ڈیوڈ بن گوریان وزیر اعظم منتخب ہوا. مشرق وسطی میں جب یہ تبدیلیاں واقع ہو رہی تھیں تو اسی وقت ایران میں بھی وسیع پیمانے پر تبدیلیاں ہوئی.
همزمان با این
20 مارچ 1951 کو نیشنلسٹوں کے وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق نے آیت اللہ کاشانی کی پشت پناہی سے ایران کی پیٹرولیم کی صنعت کو قومی ملکیت میں لے لیا. جس برٹش کمپنی کو تیل نکالنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اس کو مجبوراً آبادان سے نکلنا پڑا.
Mr. Ross, I wonder if you'd give us your personal feelings about leaving Abadan.
Well, we left with a feeling of sadness that we were leaving that enormous plant that we spent so much time in building up. I feel that the British government has waited to see what would happen. And while they were waiting, the Persians took the initiative, and it ended up in our getting these dismissal notices or expulsion notices.
And did the Persians take our threat of force seriously?
I don't know whether did we threaten force.
Well, we did put a parachute brigade into nearby so that they could go into the refinery if necessary to protect the oil workers.
No, I'd rather not answer that.
You'd rather not. Okay, well that's all right then. Sorry.
But we should have taken the refinery by force and run our refinery on Iraq oil and Kuwait oil.
Well, that sounds a full-blooded idea. How would you have set about it?
Well, we'd have had to put the troops in, obviously.
Yes. And what have you done about the refinery?
We'd have run it.
The Persians cannot run their refinery, all their oil distribution, without British technicians at all.
Quite certain about that, are you?
Oh, I'm absolutely certain. On a 100% basis, it's just impossible.
انگلستانی حکومت نے ہیگ کی عالمی عدالت میں شکایت کی. مصدق عدالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایران کے حق کا دفاع کیا باوجود اس کے کہ عدالت مصدق کی وضاحتوں سے متاثر نہ ہوئی. لیکن پھر بھی برٹش کمپنی ایران واپس نہ آ سکی. ایران اور مغرب کے تعلقات میں ایک بحران آ گیا اور اس بحران کے اثرات ایران اور اسرائیل کے تعلقات پر بھی پڑے. شاہ ایران نے ایک سال قبل ہی اسرائیل کے وجود کو ضمنی طور پر تسلیم کیا تھا. ڈاکٹر مصدق نے علماء اور روحانیوں کے دباؤ میں آ کر مقبوضہ فلسطین سے ایران کے نمائندے کو واپس بلا لیا اور اس طرح ڈپلومیٹک تعلقات ختم ہو گئے. 2 سال کے بعد ڈاکٹر مصدق کے حکومت کے دباؤ کی وجہ سے محمد رضا پہلوی مجبور ہو کر ایران سے روم چلا گیا. لیکن تھوڑی مدت کے بعد ہی امریکی سی آئی اے نے ایران میں ڈاکٹر مصدق کی حکومت کے خلاف بغاوت کروا دی جس کے نتیجے میں ڈاکٹر مصدق کی حکومت گر گئی اور وہ گرفتار ہو گیا. شاہ ایران واپس ایران میں آ گیا اور مصدق کو 3 سال قید کی سزا ہو گئی. محمد رضا پہلوی نے امریکہ کی مدد سے حکومت واپس لے لی اور یہ ایسا وقت تھا کہ جب امریکہ انگلستان کے ایران میں خالی جگہ کو پر کر رہا تھا. 23 جولائی 1952 کو مصر کی فوج کے کچھ افسروں نے ملک فاروق بادشاہ مصر کے خلاف بغاوت کر دی اور ایک طاقتور ترین عرب ملک میں اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی.
در دست بگیرا.
I went to the prime minister and delivered the ultimatum to him. He was shocked. Believe me. Because up till this moment he didn't know that we were going to dethrone the king. at all. He was shocked and received me like this. I told him yes. He said, are you powerful enough? I told him yes. Go and deliver it to the king. He must leave by 6 o'clock this evening.
From Cairo come these first authentic pictures of the bloodless coup by which the army took over control of Egypt. It was the end of the king's attempt to maintain power.
ان فوجی افسروں کا لیڈر جمال عبد الناصر تھا جو مصر کا نیا صدر منتخب ہوا. اس نے بلا فاصلہ حکومت مصر میں وسیع پیمانے پر اصلاحات کا آغاز کر دیا.
There were six principles to put an end to colonialism, to put an end to feudalism, put an end to corrupted of exploitation by capitalism.
ناصر کی انقلابی تقریروں نے جن میں عرب ملکوں کے اتحاد فلسطین کی آزادی کا ذکر ہوتا تھا نے بہت زیادہ عوامی توجہ حاصل کر لی. اس نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے فلسطین کی قومی فوج تشکیل دی اور اس کی تربیت کی اور اس کو مسلح کرنا شروع کر دیا. ناصر کی کامیابی کے ساتھ ہی عرب دنیا میں قوم پرست گروہ تیزی سے پھیلنے لگے اور اس کے بلا واسطہ اثرات فلسطینیوں کی جدوجہد پر بھی مرتب ہو رہے تھے. دوسری طرف ناصر نے مصر میں اسلام پسند جماعت اخوان المسلمین پر پابندی لگا دی اور اس کے بہت سے رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا.
فلا شک ان افتراق الثورہ المصریہ ثورۃ یولیو عن الحرکہ الاسلامیہ الاکبر فی مصر كانت له تداعيات السلبية على الإخوان حيث أودعوا السجون وبالتالي عزلوا عن الحياة السياسية المصرية وعن وأثر ذلك على دورهم بشكل عام سواء تجاه قضية فلسطين أو تجاه المنطقة.
مصري حكومت کی تبدیلی نے اسرائیل کے لیے بہت ہی برے حالات پیدا کر دیے تھے. ناصر مقبوضہ سرزمینوں کی طاقت کے استعمال سے واپسی کی باتیں اعلانیہ کرنے لگے اور ناصر کی حکومت پر قابض ہونے کے بعد سے مصر کے مقبوضہ فلسطین کے ساتھ سرحدی علاقوں میں وسیع پیمانے پر فسادات اور بد امنی کے واقعات رونما ہونے لگے. اسرائیل کو یہ بات معلوم تھی کہ ناصر کے حکومت میں آنے سے اس کا وجود خطرے میں ہے. اسی وجہ سے وہ ناصر کو کمزور کرنے کے راستے تلاش کر رہا تھا. اسرائیل کے جاسوسی کے ادارے نے مصر کے حالات خراب کرنے کے لیے مصری یہودیوں کی مدد سے قاہرہ کے مصروف ترین علاقوں میں کچھ بم دھماکے کروا دیے, لیکن بم دھماکے کرنے والوں کی گرفتاری اور اسرائیل کے ساتھ ان کے رابطوں کے ثبوت ملنے سے یہ موضوع بھی ناصر کے فائدے میں اختتام پذیر ہوا. اسرائیلی وزیر دفاع مصر پر حملے کا منصوبہ تیار کرنے کے لیے سرگرم ہو گیا, لیکن اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی ناصر نے اپنی قوت کے اظہار کے لیے نہر سوئز کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کر دیا. اس سے پہلے نہر سوئز میں کشتی رانی کے حقوق ایک فرانس اور برطانیہ کی مشترکہ کمپنی کو حاصل تھے. ناصر کے نہر سوئز کو قومی تحویل میں لے لینے سے ان دونوں ملکوں کے مفادات کو سخت خطرات لاحق ہو گئے. اس وجہ سے یہ دونوں ملک غیظ و غضب میں آ گئے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہر سوئز کو طاقت کے ذریعے واپس لیا جائے.
فرنسا ساهمت بالعدوان على مصر انتقاما منها لأن مصر كانت تدعم الثورة في الجزائر وتدعم استقلال تونس والمغرب إلى آخره, وبريطانيا أيضا أرادت أن تحمي ملكيتها لشركة قناة السويس.
اسرائیل نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا. ڈیوڈ بن گورین کا ایک خصوصی نمائندہ شمون پیریس پیرس کیا اور فرانس اور انگلستان کے وزرائے دفاع کی میٹنگ میں اس نے مصر پر حملے کا منصوبہ پیش کر دیا. فیصلہ یہ کیا گیا کہ اسرائیل مصر پر فوجی حملہ شروع کرے گا اور اس کے بعد فرانس اور انگلستان اسرائیل کی حمایت کے بہانے جنگ میں شامل ہو جائیں گے اور مصر کے اہم مقامات پر بمباری کی جائے گی تاکہ اسرائیل صحرائے سینا پر قبضہ کر سکے. اس منصوبے کے مطابق اسرائیل نے مصر پر حملہ کر دیا اور اس جنگ میں مصر کے اکثر اسٹریٹجک مقامات پر بمباری کی گئی اور اسرائیلی فوج نے صحرائے سینا اور غزہ کی پٹی کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر دیا. عرب ملکوں کے اثر و رسوخ کے تحت اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پاس کی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا. فرانس اور انگلستان کے نمائندوں نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا، لیکن امریکہ نے اپنے سابقہ موقف کے برخلاف فرانس اور انگلستان کی حمایت نہ کی اور اس نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایک منصوبہ تجویز کیا.
برائے پایان دادن به جنگ پیشنهاد نمود.
United States was not consulted in any way about any phase of these actions, nor were we informed of them in advance. In the circumstances I have described, there will be no United States involvement in these present hostilities. I therefore have no plan to call the Congress in special session. Of course, we shall continue to keep in contact with congressional leaders of both parties.
امریکی منصوبہ فرانس اور انگلستان کی ناراضگی کے باوجود منظور کر لیا گیا. جنگ ختم ہو گئی اور اقوام متحدہ کی فوجیں مصر اور مقبوضہ فلسطین کی سرحدوں پر تعینات ہو گئیں. جنگ کے خاتمے پر بن گوریان نے اعلان کیا کہ اس جنگ میں اسرائیل نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں.
Which is rather vital, and this we have until now. The second objective was to secure safety for our settlements near the Gaza Strip. I cannot say we got it entirely, but they are more safe than they were before.
آئیزنہاور صدر ریاست ہائے متحدہ امریکہ جنگ کے نتائج سے بہت خوش تھا، باوجود یہ کہ نہر سوئز کا کنٹرول مصر کو حاصل ہو گیا تھا. البتہ فرانسیسی اور برطانوی فوجیں علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں اور اب امریکہ ان کی جگہ لے سکتا تھا. اسی وجہ سے آئزن ہاور نے جنگ میں فرانس اور انگلستان کی حمایت نہیں کی تھی.
لأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت كانت تقول أن على إنجلترا وفرنسا وهؤلاء من الاستعمار القديم أن ينسحبوا إلى بلادهم.
اما عبدالناصر هم پس از این جنگ،
جنگ کے ختم ہونے کے بعد بھی جمال عبدالناصر نے سیاسی لحاظ سے اہم مقام حاصل کر لیا تھا. لاکھوں عرب جنہوں نے 1948 میں اسرائیل سے عبرتناک شکست کھائی تھی، اب وہ ناصر کو اپنے نجات دہندہ سمجھتے تھے جس نے طاقت سے مصر کے مفادات کا دفاع کیا تھا. 1956 کی جنگ کے بعد جمال عبدالناصر کی عرب دنیا میں بے پناہ مقبولیت نے امریکہ کے حکمران ٹولے کو پریشان کر دیا، خاص کر اس بات نے کہ ناصر نے روسی رہنما کرسچوف کے ساتھ وسیع اسٹریٹجک تعلقات قائم کر لیے تھے. امریکہ عرب دنیا میں ناصر کی افسانوی شخصیت کو ختم کرنے کی کوشش میں تھا. اس نے سعودی عرب کے بادشاہ سے قربت پیدا کر کے اس کو ناصر کے مقابلے میں عرب دنیا کے لیڈر بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ منصوبہ بھی اس وقت ناکام رہا.
در آن مقطع با شکست مواجه شد. در سالهای آخر دهه
50 کے عشرے کے آخری سالوں میں مجاہدین کی نئی نسل نے آہستہ آہستہ جدوجہد میں شمولیت شروع کر دی. 1948 سے جو بچے اور جوان اپنے خاندانوں کے ساتھ پناہ گزین کیمپوں کی مشکلات برداشت کر رہے تھے، وہ اب جوان ہو چکے تھے اور اب اس فکر میں تھے کہ کیسے اپنے وطن واپس جائیں.
سرزمینشان فکر می کردند.
عندما وصل اعمارنا ل 18 او 19 سنه، يعني بعد 8 او 10 سنوات عندما اشتدت سواعدنا بدانا نفكر جديا كيف نستطيع ان نعود لفلسطين، كيف نستطيع ان نحمل السلاح ونقاتل الاسرائيليين.
در سال 1969 میں فلسطینی مجاہدین میں سے کچھ ایسے لوگ کہ جو اردن اور مصر کی فوج میں فوجی خدمات انجام دے چکے تھے، سیاسی اور تبلیغاتی سرگرمیوں کے لیے کوئی نظام تشکیل دینے کے لیے سوچنے لگے. ان تشکیلات اور نظام کو وجود میں لانے والے مرکزی لوگ وہ تھے جو بعد میں فتح کے نام سے مشہور ہوئے. یہ لوگ عرب ممالک میں منتشر ہو گئے. ان تمام نوجوانوں کے ایک دوسرے سے مختلف نظریات تھے.
ان جوانان ہر کدام دار
کچھ گروپ قوم پرستانہ رجحانات رکھتے تھے. بعض خلیل الوزیر جیسے لوگ خوان المسلمین کے ساتھ قربت کی وجہ سے اسلامی اصولوں کی پابندی کیا کرتے تھے.
مسائل اسلامی بودا
كان معظم الذين توافقوا على تاسيس الحركه، يعني اغلبيه قياداتها اما اخوان مسلمين او في الجو الإسلامي وعدد محدود من التيارات القومية في ذلك الوقت، والكادر الأساسي الجسم التنظيمي الأساسي عمليا كان في جسم الإخوان المسلمين الفلسطينيين. لكن في ظل كما قلت الهجمة على التيار الإسلامي وفي ظل الضغوط عليه بدأ الافتراق في مطلع الستينيات، ففتح عمليا تبلورت كحركة وطنية بعيدا عن الإطار الإسلامي.
لیکن عرب ممالک میں اسلامی تحریکوں کے کمزور ہونے کے دوران ہی ایران میں ایک طاقتور اسلامی تحریک وجود میں آئی. امام خمینی کی رہبری میں اسلامی تحریک نے پہلوی حکومت کی پالیسیوں کی مخالفت کی تھی. ایرانی حکومت نے اس تحریک سے متاثر ہو کر سول نافرمانی کی تحریک چلا دی.
Gary Stick adds, this ignited 3 days of violent protests throughout Iran that the Shah's forces harshly suppressed, killing hundreds of dissidents. Khomeini was exiled to Turkey in October 1964. From there, he traveled to Iraq,